بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. درود بيجي محمد وآل محمد. مدر سامعین، اس نورانی برکت اور عظیم محفل کے جو حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے نامی گرامی سے منسوب ہے، یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کی زندگی، جس کی حیات، جس کی موت، جس کی شہادت، سب کا سب ہم سب کے لیے، بلکہ پوری عالم انسانیت کے لیے ایک درس اور سبق ہے. ایام جشن ہوں یا ایام عزا ہوں، دونوں میں ایک ہی مقصد کار فرما ہوتا ہے، وہ ہے اجر رسالت کا ادا کرنا، یعنی مودت اہل بیت. لیکن دونوں کے انداز مختلف ہوتے ہیں، دونوں کا سلیقہ مختلف ہوتا ہے، دونوں کی روش مختلف ہوتی ہے، لیکن مقصد ایک ہوتا ہے، اور وہ مودت اہل بیت کا حق ادا کرنا ہے، تاکہ انسان دنیا میں قرآن اور اہل بیت کے سائے میں زندگی گزارے اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرمند ہو. جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی، ان کی یاد، ان کا ذکر، ان کا نام، ان سے منسوب کلام، اشعار، نوحہ، مرثیہ، سلام، غرض یہ کہ جو کچھ بھی اس عظیم ہستی کے لیے کہا جائے اور اس کلام یا اس شعر یا اس بیان سے اس عظیم ہستی کے کارناموں پر روشنی ڈالی جائے، یقیناً یہ دار عقبہ کا وہ سامان ہے کہ جسے انسان اپنی اسی دنیا سے مہیا کرتا ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی ایک طرف، آپ کے کارنامے ایک طرف، آپ کی شجاعت ایک طرف، آپ کا جہاد ایک طرف، اور اسی طرح بقیہ احمد تحرین کی زندگی ایک طرف، ان کا جہاد، ان کی علمی خدمات ایک طرف. یقیناً ام الائمہ ہیں، یقیناً دختر جو رامی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ام الائمہ ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے, اتنی عظیم ہستی کہ جس کے بطن مبارک سے نور امامت چلے, نسل امامت چلے, اور وہ عظیم آئمہ کی ماں قرار پائے, اور اس عظیم ہستی کے لیے انسان محفل میلاد منعقد کر کے اس عظیم ہستی کی سیرت, شجاعت, جہاد, تقوی, عبادت, عفت, حجاب, اجتماعی زندگی, سیاسی زندگی, ثقافتی زندگی, غرضی کے تمام شعبہ حیات میں آپ کی خدمات پر روشنی ڈالے, تو یقیناً جس کو میں نے پہلے بھی کہا, یہ دار عقبہ کا سامان ہے کہ جسے انسان یہاں سے تیار کر رہا ہے. مجھے یہاں پر حضرت آیت اللہ العظمیٰ محمد تقی بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے. ابھی کچھ ہی دن پہلے ان کی برسی کی تاریخ تھی, ان سے کسی شخص نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ جب ہم امام رضا کے حرم میں جائیں, کیونکہ صرف امام رضا کی زیارت کے وقت نہیں بلکہ تمام آئمہ کے لیے ہے, کیونکہ وہ شخص صرف امام رضا کی زیارت کے لیے جاتا تھا اس لیے اس نے یہ پوچھا کہ جب ہم امام کی زیارت کے لیے جائیں تو ہم کیا کام کریں کہ امام ہماری طرف توجہ کریں. تو حضرت آیت اللہ علیہ وسلم بہجت فرماتے ہیں کہ تم جناب امام رضا علیہ السلام کو ان کی مادر گرامی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ دو, اس لیے کہ ماں کا حق اولاد کی گردن پر ہوتا ہے. تم جب امام رضا کو یا کسی بھی امام کو واسطہ دو گے ان کی مادر گرامی کا, تو یقیناً تم پہ توجہ کریں گے. اگر آج ہم اس نورانی محفل کو یہاں سجائے بیٹھے ہیں تو یقیناً اس محفل سے تمام آئمہ طاہرین علیہ السلام خصوصاً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوشنود و شاد ہیں. چاہتا ہوں کہ آج جو میں نے جناب زہرا کی سیرت سے جو نکات عرض کیے ہیں اور آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں, وہ تین حصوں میں ہیں. کہ ایک عورت ایک اسلامی معاشرے میں رہ کر کس طرح اسلام کی, اسلامی معاشرے کی, اجتماعیت کی اور اپنی گھریلو زندگی کی خدمت کر سکتی ہے. یعنی در حقیقت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کو سامنے رکھیں تو ہمیں تین بڑے مقاصد نظر آتے ہیں. پہلا مقصد ہدف روحانی زندگی میں عورت کا کمال, دوسرا ہدف و مقصد اجتماعی زندگی میں عورت کی فعالیت و شرکت, اور تیسرا مقصد عورت کی گھریلو زندگی یا اس کی ازدواجی زندگی. یہ وہ تین بنیادی نکات ہیں کہ جو ہمیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے ہمارے سامنے آتے ہیں. جس آئے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ نحل کی آیت نمبر 97-97, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی مرد اور عورت میں سے عمل صالح انجام دے, وہ مؤمن, اور وہ مؤمن بھی ہو, ایمان بھی رکھتا ہو, فلا نحیینہ حیات طیبہ, تو ہم یقیناً اسے حیات طیبہ عطا کریں گے. یہاں پر تین شرطیں بیان کی گئی ہیں حیات طیبہ کے حصول کے لیے, عمل صالح, خدا کا بندہ ہونا یعنی مرد اور عورت, اور تیسری چیز ایمان. یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ خداوند عالم نے حیات طیبہ کے حصول کے لیے جہاں مردوں کو ذکر کیا ہے وہاں پر خواتین کو بھی ذکر کیا ہے. یہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے, اس کی ایک پسلی کم ہوتی ہے, وہ مرد کی پسلی سے بنائی جاتی ہے, اس قسم کی جو چیزیں ہمارے یہاں پاک و ہند کے معاشرے میں خصوصاً بہت ہی معروف ہیں اور ہم ہمیشہ اس کی وجہ سے خواتین کو نظر انداز کرتے ہیں, تو یہ آیت نفی کر رہی ہے کہ جس طرح مرد روحانی میدان میں آگے بڑھ سکتا ہے، عورت بھی روحانی میدان میں آگے بڑھ سکتی ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وہ مومن. ایمان شرط ہے، مرد اور عورت کا ہونا ضروری نہیں کہ انسان یہ کہے کہ جناب میں مرد ہوں عورت کیوں نہیں، عورت کہے کہ میں عورت کیوں مرد کیوں نہیں. انسان اپنے وظائف کو پہچانے، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانے کہ خداوند عالم نے عورت کے کاندھوں پر یا مرد کے کاندھوں پر یہ ذمہ داریاں ادا کی ہیں. اگر انسان یہ سوچے کہ جناب میں مرد ہوں، اگر میں مثال کے طور پر مرد نہ ہوتا، مجھے مرد خلق نہ کیا جاتا، تو میں بہت ساری چیزوں سے بچ جاتا. مثلا گھر والوں کے لیے کھانا کمانا ہے، جہاد ہے، اجتماعی فعالیت ہے. یہ عورت یہ تصور کرے کہ جناب اگر میں عورت خلق نہ ہوتی، کسی اور تخلیق میں ہوتی، تو میں بہت سارے کام اسے بچ جاتی. بہت سارے کام جو عورتوں واجب ہوتے مجھ پہ واجب نہیں ہوتے. در حقیقت یہ وہ ناقص فکر ہے جو ہمارے ذہنوں میں رچی بسی ہوئی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم مرد عورت کو اس کی جسمانی ساتھ کی مناسبت سے دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اس کی نفسیات میں، اس کے احکامات میں اور اسلام میں جو اس کو اہمیت دی ہے، اس میں ہمیں تضاد نظر آتا ہے. بہرحال دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں ان پیچیدگیوں کو جو مرد عورت کی خلقت میں، ان کی نفسیات میں اور ان نفسیات خلقت و صفات کی مطابق جو ان کی ذمہ داریاں متعین کی گئی ہیں، ان کا مقایسہ کروں یا ان کے اختلاف کو، اشتراک کو یہاں بیان کروں. لیکن یہ بات تو ہے کہ خداوند عالم نے مرد کو جو صفات دی ہیں، جو نفسیات دی ہے، جو فطرت دی ہے، عورت کو جو نفسیات دی ہیں، جو صفات دی ہیں، جو شخصیت ادا کی ہے، وہ اس کی ان ذمہ داریوں کے عین مطابق ہے کہ جسے اسے خلق کیا گیا ہے. اور ان اہم ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری تربیت ہے، کہ جسے میں سب سے آخر میں ذکر کروں گا، کہ جس کو میں نے گھریلو زندگی، ازدواجی زندگی کے عنوان سے آپ کے سامنے پیش کیا. بس پہلا وہ میدان کہ جس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، وہ ہے روحانی زندگی کا میدان. یہی وجہ ہے کہ راوی نے سوال کیا امام معصوم سے کہ بتائیے جناب زہرا کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ جب وہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو ان کا پورا وجود نورانی ہو جاتا تھا، اور وہ حجرہ جس میں آپ عبادت کیا کرتی تھی اتنا نورانی ہوتا تھا جس طرح اہل زمین کے لیے ستارے روشن و تابناک ہوتے ہیں، اس طرح اہل آسمان کے لیے زہرا کا وجود اور زہرا کا گھر نورانی ہوتا تھا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عورت بھی روحانی بلندیوں کو بھی حاصل کر سکتی ہے. یا جناب زہرا کے دوسرے القابات عذرا ہے، بتول ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ تمام ان سب کی وجوہات بیان کی گئی کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے. لأنہ فطمت من الشر. امام فرماتے ہیں فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہر قسم کی برائیوں سے دور کر دی گئی ہیں. یا ایک اور مقام پہ ہے کہ فاطمہ کو، جناب فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے شیعوں کو جہنم کی آتش سے نجات دینے والی ہیں. درود بھیجے محمد وال محمد. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں خداوند عالم نے جب اہل ایمان مردوں کے لیے یا وہ اہل ایمان کے لیے جب کسی مثال کو یا ایگزامپل کو بیان کیا ہے، تو وہ کسی مرد کی مثال نہیں ہے، وہ کسی خاتون کی مثال ہے. سورہ تحریم کی آیت نمبر 11، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، خدا نے مثال بیان کی ہے اہل ایمان کے لیے. کس کی؟ امراۃ فرعون، زن فرعون کی مثال بیان کی ہے. آپ دیکھیے کہ عورت صنف نازک اس منزل پہ جہاں پہنچتی ہے کہ اسے تمام اہل اسلام کے لیے، تمام اہل ایمان کے لیے ایک مثال اور ایگزامپل اور آئیڈیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. تو یہ جو ہمارے ذہنوں میں تصور ہے کہ عورت عبادت نہیں کر سکتی، بہرحال وہ جو فقہی احکامات ہیں
وہ بھی مفسدہ یا مصلحہ جو علم اصول ہم پر بہرحال وہ بحث آگے نکل جائے گی اس کے تحت ہوتے ہیں, اور انہی مصلحت یا مفسدہ کے مطابق ہر کام واجب مستحب مکروہ یا حرام ہوتا ہے. لیکن عورت اس منزل پہ جا پہنچتی ہے کہ خدا کہتا ہے کہ صاحبان ایمان کے لیے اگر کوئی مثال بیان کی جائے تو وہ کس کی؟ زن فرعون کی, جناب آسیہ کی. کیوں؟ کیونکہ اس عظیم مقام پر فائز ہیں, اس گمراہی کے ماحول میں رہنے کے باوجود, اس فساد و برائی و شر کے ماحول میں رہنے کے باوجود, ظلم و ستم اور تجاوز کے ماحول میں زندگی گزارنے کے باوجود, اس عورت نے اپنے دامن کو اس طرح برائیوں سے بچایا, اس طرح آلودگیوں سے محفوظ رکھا, اس طرح شر سے اپنی عفت کو محفوظ بنایا. خدا عالم کہتا ہے کہ اب یہ عورت تمام اہل اسلام کے لیے آئیڈیل بن سکتی ہے. درود بھیج محمد وال محمد. اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں جہاں چار قسم کی فیملیز کا تذکرہ کیا گیا ہے, وہ چار قسم کے گھرانے یا فیملیز کون ہیں؟ شوہر بھی برا ہے اور بیوی بری ہے, دونوں جہنمی ہیں. وہ کون سا گھرانہ ہے؟ ابو لہب کا اور اس کی بیوی ام جمیل کا, دونوں جہنمی. تبت یدا ابی لہب, شوہر بھی جہنمی بیوی بھی جہنمی. شوہر اچھا ہے, دوسری فیملی قرآن نے پیش کی, شوہر اچھا ہے لیکن بیوی بری ہے. جناب نوح اور جناب لوط اچھے شوہر ہیں لیکن دونوں کی بیویاں خیانتکار ہیں, خدا نے کہا کہ وہ جہنمی ہیں. بیوی اچھی ہے لیکن شوہر برا ہے, جناب آسیہ کی مثال بیان کی خداوند عالم نے کہ اہل ایمان کے لیے, تمام اہل ایمان کے لیے مثال بیان کی ہے. اور چوتھی فیملی جو خداوند عالم نے قرآن میں بیان کی ہے کہ شوہر بھی جنتی ہے اور بیوی بھی جنتی ہے, وہ صرف وجود مبارک حضرت امیر المومنین اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے. اصل میں بغیر کرسی کے بیٹھ کے میرے لیے گفتگو کرنا تھوڑا سا سخت ہوتا ہے کیونکہ پیروں کی تکلیف کی وجہ سے مجھے بار بار پہلو بدلنا پڑا. آپ یہ مت سمجھیے گا کہ ٹائم تیزی سے گزر رہا ہے اور مولانا پہلو پہ پہلو بدل رہے ہیں. درود بھیجیے محمد وال محمد. پہلو تو آپ لوگوں کو بدلنا چاہیے, بہرحال آپ کے حصے کے پہلو میں بھی بدل لیتا ہوں. درود بھیجیے محمد وال محمد. چار قسم کی فیملیز ہیں, شوہر اور بیوی دونوں جہنمی, شوہر اچھا بیوی بری, بیوی اچھی شوہر برا, یا دونوں میاں بیوی جنتی اور بہشتی. یہ پہلا میدان ہے. اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں خداوند عالم نے تقریباً 10 صفات کو بیان فرمایا ہے, اور ان 10 صفات میں خداوند عالم نے مردوں کو اور عورتوں کو برابر قرار دیا ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. اس کے بعد جب 10 صفات بیان کر دی, اس کے بعد فرمایا اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما, کہ خداوند عالم نے ان کے لیے مغفرت بھی قرار دی ہے اور اجر عظیم بھی قرار دیا ہے. کون سی 10 صفات؟ یعنی اسلام, ایمان, اطاعت, صداقت, صبر, خشوع, صدقہ, روزہ داری, عفت و پاک دامنی اور ذکر الہی. تو بس یہاں سے ثابت ہوا کہ ایک عورت بھی اس منزل پہ پہنچ سکتی ہے کہ وہ ان معنوی درجات کو حاصل کر سکے. اور بات آ گئی یہ تو فضیلت جناب فاطمۃ الزہرا کا, یہ نقطہ بھی سماعت کرتے جائیں کہ حدیث قصہ جس کی تلاوت ابھی محفل کے آغاز میں کی گئی, راوی کون ہے؟ جناب فاطمۃ الزہرا, فاطمۃ الزہرا روایت شروع ہوئی اسی طرح ہوئی ہے, اور رویا عن فاطمت الزہرا, روایت کی گئی جناب فاطمت الزہرا, انہا قالت, کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے بابا تشریف لائے. پورا وہ واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے. راوی کون ہے؟ جناب فاطمت الزہرا خاتون, ایک صنف نازل, روایت نقل کر رہی ہے کہ میرے بابا آئے, پھر میرا بڑا بیٹا حسن آیا, پھر میرا بڑا چھوٹا بیٹا حسین آیا, پھر میرے شوہر ابو الحسن حضرت علیہ السلام آئے, اور سب کے سب چادر کے نیچے جمع ہو گئے. میں نے بھی اجازت طلب کی, میں بھی چادر کے نیچے, چادر یمنی کے نیچے چلی گئی. اس کے بعد جبرائیل آئے, جبرائیل نے اجازت مانگی, داخل ہوئے. اب جب جبرائیل آئے تو جناب فاطمہ الزہرا دیکھ رہی تھی نا, یعنی فاطمہ الزہرا اس منزل پر ہیں, اس معراج پر ہیں, اس بندگی کی, اس عبودیت کی, اس کمال پر ہیں کہ جناب جبرائیل کو دیکھ رہی ہیں کہ جبرائیل تشریف لائے ہیں. اور اس کے بعد جبرائیل کے درمیان اور پیغمبر اکرم کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے اسے خود سن کر, ایسا نہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل آ گئے ہیں اور وہ مجھ سے اجازت لے رہے ہیں. فاطمہ الزہرا ایسا نہیں ہے کہ جناب رسول خدا یہ بتا رہے ہیں, نہیں, جناب زہرا خود نقل کر رہے ہیں کہ جبرائیل آئے, سلام کیا, اجازت لی, چادر میں داخل ہوئے. اس کے بعد خدا نے جبرائیل سے کہا جو آیت انما یرید اللہ لیذھبا آیت تھی, یہ تمام گفتگو جو رسول اور فرشتے کے درمیان ہو رہی ہے جناب زہرا خود سن رہی ہیں. یہ عظمت جناب فاطمہ الزہرا کہ ایک عورت اس منزل میں پہنچ جاتی ہے کہ وہ تمام انسانیت کے لیے, تمام خواتین کے لیے نمونہ عمل بن جاتی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. دوسرا میدان جو ہمیں جناب زہرا کی سیرت سے نظر آتا ہے وہ ہے اجتماعی فعالیت کا میدان. اجتماعی طور پر جہاں تک جیسے موقع ملا جناب فاطمۃ الزہرا کو, آپ نے جنگوں میں شرکت کی, زخمیوں کی مرہم پٹی کی, تیمارداری کی, عیادت کی, اور اس کے ساتھ ساتھ ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے دفاع کے لیے آپ مسجد نبوی گئیں, آپ مدینے کے گھر گھر گئیں, آپ نے لوگوں سے گفت و شنید کی, آپ نے تقریباً ایک احتمال ہے کہ ایک گھنٹے سے ڈیڑھ گھنٹے کے درمیان جو خطبہ بھری مسجد میں آپ نے مہاجر انصار کے درمیان دیا, کھڑے ہو کر وہاں پہ آپ نے پیش کیا, استدلال دیے, باغ فدر کا مطالبہ کیا, اسلام سے پہلے اسلام کے بعد کے حالات کو بیان کیا, مسلمانوں کی ابتر صورتحال کو بیان کیا, ظہور اسلام کے بعد ان کے کارناموں کو بیان کیا, رسول اکرم کی رسالت, ان کے کارناموں کو بیان کیا, اسلامی احکامات کے فلسفے کو بیان کیا. یہ سب اجتماعی فعالیت ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا ان حالات و واقعات کے درمیان رہتے ہوئے اس کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہی ہیں. بہرحال جس طرح کے حالات تھے انہی حالات میں رہتے ہوئے جناب زہرا نے اپنی اجتماعی فعالیت کو انجام دیا. صرف یہاں پر جو چیز ہمارے لیے بہترین نمونہ اور مثال بن سکتی ہے وہ یہ کہ ہماری خواتین اگر اجتماعی میدان میں آگے بڑھنا چاہتی ہیں, اجتماعی فعالیت ادا کرنا چاہتی ہیں, تنظیمی فعالیت اختیار کرنا چاہتی ہیں, تو سب سے پہلی چیز جو ان کے لیے توجہ کا سبب بننی چاہیے ان کا حجاب اور پردہ ہے, کہ وہ عفت, حجاب اور پردے کے ساتھ اجتماع میں جا سکتی ہیں, شرم و حیا کے ساتھ اجتماعی کاموں میں حصہ لے سکتی ہیں. آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرار کر کے ایک ایسے شہر پہنچے کہ جہاں پر انہوں نے دیکھا کہ دو خواتین کھڑی ہیں اور اپنے مویشیوں کو یا بکریوں کو انہوں نے روکا ہوا ہے, اور ایک نہر کے کنارے کچھ لوگ کھڑے ہیں جو اپنے مویشیوں کو بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں. یہ دونوں لڑکیاں کس کی تھیں؟ جناب شعیب علیہ السلام کی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ دونوں لڑکیاں تھیں۔ تو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ یہ دونوں لڑکیاں اڑا کھڑی ہیں، باقی لوگ پانی پلا رہے ہیں۔ ان سے انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ حضرت شعیب کی صاحبزادیوں نے کہا، بیٹیوں نے کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، نابینا ہے، ہم اپنی بکریوں کو پانی پلانے آئے ہیں، اور جب تک یہ لوگ یہاں سے نہیں چلے جائیں گے ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلائیں گے۔ یعنی پردے میں تھی، عفت بھی تھی، حیا بھی تھی۔ یہ کس بات سے ظاہر ہوتا ہے؟ عفت تھی، حیا تھی، اس بات سے ظاہر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ مکس گیدرنگ، یعنی ہم مردوں میں شامل نہیں ہوں گے، مرد پانی پلا کے ہٹ جائیں گے پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ یعنی عورت پردے کے ساتھ، عفت کے ساتھ، حیا کے ساتھ۔ ممکن ہے کہ ایک عورت پردے میں ہو لیکن اس میں حیا نام کی کوئی چیز نہ ہو، وہ جا کے بغیر ڈٹائی کے ساتھ مردوں میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی عورت کی نسوانیت کے منافی ہے، پردہ بھی ہو اور عفت و حیا بھی ہو۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی دونوں، ان دونوں لڑکیوں کی بکری کو پانی پلا دیا۔ یہاں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک عورت پردے کے ساتھ اجتماعی کاموں کے لیے نکل سکتی ہے، جیسے کہ حضرت شعیب کی لڑکیاں پانی پلانے کے لیے نکلی تھی، ایک گھر کا کام تھا، بہرحال معاشرے میں نکلی، سوسائٹی میں نکلی۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات جو میں اپنے سامعین سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہماری شادیوں میں جو مکس گیدرنگ کی مخلوط شادیوں کی جو بلا آ گئی ہے، کہ جس کی وجہ سے ہمارے مذہبی گھرانے بہت اذیت میں ہوتے ہیں، ذہنی اذیت میں ہوتے ہیں، قلبی اذیت میں ہوتے ہیں، ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ ہماری شادی کے تصور گناہ کے بغیر ممکن ہی نہیں رہا۔ یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب شادی تو ایک بار ہی ہوتی ہے نا، تو بڑے دن دھڑکے سے ہو جائے، ڈھول بھی ہو، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، بھائی مجلس تھوڑی ہو رہی ہے کہ جناب یہ سب نہ ہو۔ اور پھر وہی لوگ جو اپنے گھروں میں مجلس کرتے ہیں شادی سے پہلے، اگر کرتے ہوں کہ جناب وہ واقعی نقل کرتے ہیں کہ امام جناب جن کے پاس کوئی شخص آیا دعوت دی تو امام نے کہا پہلے مجلس کرو بعد میں آؤں گا۔ بہرحال میں اس حدیث کی تاریخی اور دوسری چیزوں پہ بحث نہیں کرنا چاہتا، بہرحال اگر یہ حدیث ہے اور صحیح ہے، پھر بھی جو حضرات اپنے گھروں میں، اپنی شادیوں میں، خوشیوں میں مجلس کرتے ہیں، مسائل پڑھتے ہیں، برائے نام ہی صحیح گناہوں پڑھتے ہیں، ذکر اہل بیت کرتے ہیں تاکہ اہل بیت ہماری خوشی میں شامل ہو سکے، یہی افراد تھوڑی دیر بعد ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو اہل بیت کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہوتی ہیں۔ کیوں؟ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت ہماری خوشی میں شریک ہوں اور اس کے بعد ایسی حرکتیں کی جاتی ہیں، مکس گیدرنگ، بے حیائی، بے پردگی۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو پہلی منزل میں سامنے آتی ہیں، اس کے علاوہ دوسری اور اگلی منازل میں جو چیزیں آتی ہیں پہلے اس کا ذکر تو چھوڑ دیں۔ تو جناب زہرا کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے، تو وہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا عورت سب سے بہترین وہ ہے جو کسی نامحرم مرد کو نہ دیکھے، اور سب سے بہترین مرد وہ ہے جو کسی نامحرم عورت کو نہ دیکھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت گھر سے باہر نہ نکلے، جناب زہرا نہیں نکلی، نکلی، گئی بھری مسجد میں گئیں، لیکن عفت کے ساتھ، حیا کے ساتھ، حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ، وقت پڑا تو گئیں، اور اسلام کی، مسلمانوں کی اصلاح بھی کی۔ تو اجتماعی فعالیت ہم جناب زہرا کی زندگی سے لے سکتے ہیں، لیکن شرط وہی ہے کہ عفت کے ساتھ، حیا کے ساتھ۔ اسی طرح خواتین تعلیم کے میدان میں، ثقافت کے میدان میں، کھیل کے میدان میں آ سکتی ہیں، بہرحال اس کی شرعی لمٹس موجود ہیں، قوانین موجود ہیں، حدود موجود ہیں۔ یہ موقع نہیں کہ میں خواتین کے لیے کھیل کے یا ثقافتی سرگرمیوں کے لیے ان کی لمٹس کو بیان کروں، لیکن بہرحال آ سکتی ہیں، اور اس میں اسلام نے انہیں کھلی اجازت دی ہے، اس کی لمٹس موجود ہیں۔ آپ اپنے مجتہد سے، علماء سے اور کتابوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، اور آپ کو وہ تمام اصول و قوانین مل سکتے ہیں جن کی حدود میں خواتین کھیل کے میدان میں، ثقافت کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ سکتی ہے. یہاں پر صرف ایک نقطہ کہ جو اکثر ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ یونیورسٹیز میں پڑھنے والے یا آفیسز میں کام کرنے والے افراد کہ جن کا واسطہ مسلسل خواتین سے ہوتا ہے یا کالج یونیورسٹیز میں کوئی ایجوکیشن ہوتا ہے تو لڑکیاں بھی ہوتی ہیں لڑکے بھی ہوتے ہیں, وہاں پر انسان کیا کرے؟ کیا بات کرنا حرام ہے نامحرم سے؟ کیا ان سے تعلق رکھنا حرام ہے؟ نہیں. دیکھیں, کسی بھی نامحرم سے بات کرنا حرام نہیں ہے. اسلام نے نہیں کہا کہ نامحرم سے بات نہ کرو. بات اگر ضرورت کے مطابق ہے, وہ ضرورت جو عقل اور شرع جس کو کہتی کی ضرورت ہے. ایک ضرورت وہ ہوتی ہے کہ جو ہم خود اپنے لیے ضرورت بنا لیتے ہیں, اور ایک ضرورت وہ ہوتی ہے جو ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے, اور ایک ضرورت وہ ہوتی ہے جو واقعاً عقل یا عقلی اصول اس کی تائید کریں. جیسے کہتے ہیں کہ ایک توجیل مسائل ہوتی ہے, ایک توجیل مسائل ہوتی ہے. توجیل مسائل مجھے 60 سال میں 70 سال میں جا کے لکھتا ہے, اور توجیل مسائل وہ ہوتی ہے جو ہم 2 منٹ میں اپنی جیب سے نکال کے ہم مولانا کے سامنے رکھ دیتے ہیں. مولانا نے فتویٰ دیا, کوئی مسئلہ بتایا, ہم توجیل مسائل فوراً اپنے سامنے ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. تو ضرورت اگر ہے تو بات کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے, بات کرنا منع نہیں, حرام نہیں ہے. ہاں, اس میں دیکھنے میں, ہاتھ لگانے میں, یہ فزیکل رابطہ برقرار کرنے کی جو شرعی حدود ہیں بہرحال توضیل مسائل میں لکھی ہوئی ہیں, وہ موجود ہیں, ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. لیکن بات کرنا حرام نہیں ہے. جناب شعیب کی بیٹیوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے بات کی, جناب زہرا نے خلافہ کے دربار میں جا کر, مسجد میں جا کر مسلمانوں سے اور خلافہ سے بات کی. تو بات کرنا حرام نہیں ہے, پہلے دیکھنا یہ کہ آپ بات کس نیت سے, کس مقصد کے تحت, کس طرح کر رہے ہیں. بہرحال اس کی پوری ایک تفصیل ہے کہ جو بہرحال یہاں پر ہم یہ پیش نہیں کر سکتے. ضرور بھیجیے محمد والے محمد. تیسرا میدان کہ جس میں خاتون فعالیت کر سکتی ہے وہ ہے گھریلو میدان یا ازدواجی زندگی کا میدان. یعنی خداوند عالم نے عورت کو مرد کے شانہ بشانہ خلق کیا, اسے روحانی زندگی میں خدا کی عبادت و بندگی میں مردوں کے شانہ بشانہ قرار دیا, اجتماعی زندگی میں بھی مردوں کے شانہ بشانہ قرار دیا. کیونکہ بہرحال بہت سارے کام ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو مرد انجام نہیں دے سکتے معاشرتی سطح پر, اس کے لیے یقیناً ہمیں خواتین کی خدمات حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی. ہم خود خواتین کو پیغام نہیں پہنچا سکتے, خواتین کو خواتین تک پیغام پہنچانے کے لیے ان کی خدمات کو حاصل کرنا چاہیے. اور تیسرا وہ میدان کہ جس میں خاتون اپنی خدمات کو کھل کر پیش کر سکتی ہے وہ ہے گھریلو زندگی یا اس کی عائلی زندگی یا ازدواجی زندگی. بس گفتگو آخرے چند منٹ کی زحمت اور ہے, آخری مراحل میں ہے. گھریلو زندگی میں سب سے پہلا اور بنیادی حق عورت کا تعلیم ہے. سب سے بنیادی اور پہلا حق والدین کا یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں, ادب سکھائیں. سب سے بہترین ہدیہ مولا کائنات کے عزیز, سب سے بہترین ہدیہ والدین کا اپنے بچوں کے لیے ان کو ادب سکھانا ہے. اور یہ جو حدیث ہے کہ العلم فی الصغر کنقش فی الحجر, بچپنے کا علم پتھر پر لکیر کی مانند ہوتا ہے. بچپنے میں جو انسان علم حاصل کرتا ہے وہ پتھر پر لکیر کی مانند. علم سے مراد صرف علمی نہیں ہوتا جو کتاب پڑھ لی وہ علم ہے, بلکہ تربیت بھی اس سے مراد ہے کہ انسان کی جو تربیت کر رہے ہیں والدین اپنے گھر میں, جس طرح کی تربیت کر رہے ہیں وہ بھی پتھر پہ لکیر کی مانند ہے. بچہ جو اخلاق اور آداب سیکھ رہا ہے وہ بھی پتھر پہ لکیر کی مانند ہے, بچہ اسے بھی سیکھ رہا ہے. اور یہ اتنی بنیادی نوعیت کی تبدیلی پیدا کر دے گا اس چھوٹے سے بچے میں کہ انسان آخر وقت تک جب تک زندہ رہتا ہے بچپنے کی بہت سی باتوں کو, بہت سے اخلاقیات کو, بہت سے آداب کو نہیں بھولتا. یہاں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں. پہلی چیز تعلیم ہے, اور تعلیم سے مراد صرف اس کو اے بی سی ڈی یاد کرا دینا یا پنجتر پاک کے نام یاد کرا دینا یا اس کو الف پہ یاد کرا دینا نہیں ہے, یا اس کو کسی اچھے انگلش اسکول میں ڈال دینا کہ او لیول لیول کر لے گا تو جناب پڑھ لکھ جائے گا, زندگی بن جائے گی, کماؤ پود ہو جائے گا, کچھ نام کما لے گا, کچھ پیسے کما لے گا. نہیں, بلکہ تعلیم سے مراد دنیاوی تعلیم بھی ہے, اور وہ تعلیم بھی ہے جس سے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے, جس سے وہ اپنی آخرت کو سنوار سکے. دوسری چیز جو گھریلو زندگی میں عورت کے لیے ضروری ہے وہ ہے شوہر کا انتخاب, اور یہ شوہر کا انتخاب اس کی اپنی مرضی سے ہونا چاہیے. میں نے کسی موقع پہ کہا تھا, کسی بچے نے مجھ سے سوال کیا, مولانا لو میرج جائز ہے؟ میں نے کہا بالکل جائز ہے لو میرج. تو وہ کھلکھلا کے ہنسنے لگا, ارے بھائی لو میرج جائز ہو گیا. میں نے کہا بیٹا ایک منٹ, اتنی جلدی نہیں کرو, رک جاؤ, جب لو ہی نہیں ہوگا تو میرج کہاں سے ہوگی؟ اسلام کہتے پہلے لو کرو بعد میں میرج کرو. لیکن وہ لو میرج جو تمہارے ذہنوں میں ہے, عشق و معشوق جو روڈوں پہ نظر آتی ہے, جی کہ صبح سے لے کر شام تک بات کیجئے, فری آفر ہے آپ کو, جیس کی فلاں کی فلاں فلاں کی, جو سائن بورڈ دکھا رہے ہیں آپ, یہ وہ لو میرج کے سائن بورڈ ہیں جو آپ کو دکھائے جا رہے ہیں, آپ کے ذہنوں میں ڈال جا رہے ہیں. اس لیے کہ میڈیا کی جو نفسیات ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ نہیں کہتی کہ یہ کام کرو, وہ کہتی ہے صبح سے رات سے لے کے صبح تک باتیں کرو. کس سے باتیں کرو؟ جیسے کسی موقع پہ ہم نے کہا تھا کہ جناب دل لگا کے پڑھیے, تو نوجوان بڑے خوش ہو کے دل لگانا چاہیے. تو میں نے کہا جناب کہیں اور دل مت لگائیے, کتابوں میں دل لگا کے پڑھیے گا. تو بچہ خوش ہو گیا. میں نے کہا جب لو ہی نہیں ہوگا تو میرج کہاں سے ہوگی؟ ایک شادی کے موقع پر گفتگو کر رہا تھا میں نکاح کے بعد, تو لوگ کچھ اور سمجھے, بہرحال بعد میں اس کی توضیح دینی پڑی, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے پسند کی باتیں اٹھا کے لے جاتے اور اصل بات اور اصل طور فلسفہ وہی رہ جاتا ہے. تو لو میرج جائز ہے, اسلام نے کہا کہ لو میرج کرو. جب لو ہی نہیں ہوگی تو میرج کہاں سے ہوگی؟ لیکن وہ لو میرج کا تصور جو آپ کے ذہنوں میں, ہمارے ذہنوں میں, وہ لو میرج نہیں, یہ حافظ بازی ہے, یہ عشق بازی ہے. تو جتنی بازیاں ہوتی ہیں یہ سب الٹی سیدھی ہوتی ہیں. بہرحال شوہر کا انتخاب, یا یوں کہوں کہ دونوں کے لیے, لڑکے کے لیے بھی لڑکی, شریک حیات کا انتخاب دونوں کی مرضی سے ہونا چاہیے. دیکھیں کون سی شادی کامیاب ہوتی ہے, معیار اسلام سے لیں. صفات کیا ہونی چاہیے لڑکے کے لیے, لڑکی کے لیے؟ لڑکی اگر اپنا شوہر منتخب کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے کیا صفات ہونی چاہیے اس کے شوہر میں؟ ایک لڑکا اگر اپنے لیے شریک حیات کا انتخاب کرنا چاہتا ہے تو وہ کن صفات کو مد نظر رکھے؟ کون بتائے گا؟ یہ وہ بتائے گا کہ جس کے پاس وحی اتری ہے. یہ وہ افراد بتائیں گے جس وحی کے زیر سایہ تربیت پائے ہیں, محمد آل محمد علیہ السلام, درود محمد والا. وہ بتائیں گے کہ معیار کیا ہونا چاہیے, صفات کیا ہونی چاہیے, کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے. معیار اسلام سے لیں, اس معیار کی روشنی میں انتخاب خود کریں. البتہ والدین کی مرضی رضا شامل ہونی چاہیے, اور تجربہ بھی والدین سے لیں, وہ شادی کامیاب ہوگی. معیار اسلام سے انتخاب آپ کا, تجربہ والدین سے, تو وہ شادی کامیاب ہوگی. بہرحال اس میں بھی ہماری جو جوائنٹ فیملی سسٹم, خصوصاً پاکستان کی سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں, اس میں بھی بہت ساری پیچیدگیاں ہیں, شادی سے متعلق, انتخاب سے متعلق, شادی سے متعلق, تربیت سے متعلق, بچوں کے کردار, میاں بیوی کا کردار, بزرگوں کا کردار, نانا نانی کا کردار, دادا دادی کا کردار, ساس سسر کا کردار, یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں ان سب کی تفصیل موجود ہے. بہرحال دامن وقت میں گنجائش نہیں ان سب کو بیان کر پھر کسی موقع پر, لیکن یہ انتخاب کہ جس کو اسلام نے آپ کو دیا ہے, اگر گلی کے کونے سے شروع ہو, اگر چیٹنگ سے شروع ہو, اگر فیس بک سے شروع ہو, اگر یاہو سے شروع ہو, اگر منگل بازار سے شروع ہو, اگر پارک سے شروع ہو, اگر کالج اور یونیورسٹی سے شروع ہو, تو یقین رکھیے کہ یہ سلسلہ اس زواج کا, شادی کا, بندھن کا یہاں سے شروع ہوگا, وہ گھوم کر یہیں آئے گا اور یہیں پہ ختم ہو جائے گا. آج آپ دیکھیے کہ دنیا میں جو عشق و محبت کی شادیاں ہو رہی ہیں ان میں کتنا دوام ہے, کتنے عرصے قائم رہتی ہے. ایک مثال میں آپ کو, اسی شہری کراچی کی حقیقی مثال, کئی جگہ میں نے مثال دی ہے, لو میرج کی لڑ جھگڑ کا والدین سے, لڑکی نے بھی لڑکے نے بھی, پیار محبت کی شادی, مرے جا رہے تھے, نہیں شادی کریں گے تو مر جائیں گے, خودکشی کر لیں گے. کون خودکشی کرتا, کوئی بھی نہیں کرتا. بہرحال شادی کر لی انہوں نے. شادی کے تیسرے دن بلا مبالغہ, پہلا دوسرا تیسرا دن یہ نو بہایا جوڑا شاپنگ کے لیے نکلا. میاں کو غصہ آیا, میاں نے ماشاءاللہ سے نازیبہ کلمات اپنی محبوبہ بیوی کی شان میں ادا کیے. ادھر سے ان کی زوجہ مبارکہ نے کیا کیا, دو تین تھپڑ ان کے جڑ دیے. وہیں پہ جھگڑا ہوا اور کچھ عرصے بعد طلاق ہو گئی ہے, لو میرج ہمارے یہاں کی. کیوں؟ اس لیے کہ شادی سے پہلے مسکراہٹ دیکھی تھی, شادی سے پہلے ہیئر اسٹائل دیکھا تھا, شادی سے پہلے کپڑے دیکھے تھے, صفات تھوڑی دیکھی تھی, روح تھوڑی دیکھی تھی, اخلاق تھوڑی دیکھی تھی, ان چیزوں کو دیکھ کے شادی کی تھی. لہذا شادی جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں پہ ختم ہو گئی. تو انتخاب آپ کا حق ہے, اس انتخاب کو وہاں سے لیجئے اس صفات کی روشنی میں کہ جو محمد والے محمد نے آپ کو بتائے. درود دیجئے محمد والے محمد. تیسری چیز جو ہم مردوں کے سننے کی ہے, خواتین مجھے نہیں معلوم خواتین ہیں یا نہیں یہ سن رہی ہیں, لیکن ہم مردوں کے سننے کی, وہ حسن تباعل کا معنی ہے. حسن تباعل یعنی شوہرداری, بیوی کے لیے گھر کو بہترین رکھنا اور شوہر کے گھر کی خدمت کرنا, شوہرداری کو عربی میں حسن تباعل کہتے ہیں. بال عربی زبان میں شوہر کو کہا جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب بیوی پہ ہر کام واجب ہے, کھانا بھی وہ پکائے, بچوں کی تربیت بھی وہ کرے, گھر کی صفائی بھی وہ کرے, تمام کام وہ کرے. لیکن اسلام کہتا ہے نہیں, صرف گنتی کے چند مقامات ہیں کہ جہاں پر عورت کو مرد کی اطاعت لازمی ہوتی ہے. چند مقامات ہیں. آپ تصور کریں کہ اگر آپ ساری زندگی کے لیے ایک خادمہ رکھیں جو آپ کے کپڑے دھوئے, جو آپ کے گھر کی صفائی ستھرائی کرے, جو آپ کے لیے کھانا بنائے, جو آپ کے بچوں کو صاف ستھرا رکھے, ان کی تربیت کرے, تو آپ کی تنخواہ کا کتنا حصہ ان خادماؤں کے لیے صرف ہوگا, تصور کیجئے. لیکن وہ بیچاری بیوی جو اللہ رسول کے کہنے میں آ گئی اور آپ کے سر مونڈ دی گئی, وہ فری میں یہ سارے کام کر دیتی ہے. اور ہم تشکر کا, تھینک یو کا, شکریہ کا ایک لفظ ادا کرنے میں کثرت شان سمجھتے ہیں. حتیٰ کہ ہمارے بہرحال اب زمانہ تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے, لیکن پچھلے زمانے میں تھوڑا سا 20 سال پہلے چلے جائیے, مرد بچے کو اپنی گود میں اٹھا دے وہ شرم محسوس کرتا تھا, اس کی مردانگیت میں کمی آ جاتی تھی. وہ یہ کہتا تھا کہ میں بچے کو اٹھاؤں, بیوی ساتھ چل رہی ہے, میں بچے کو اٹھاؤں, ہو ہی نہیں سکتا. بہرحال الحمدللہ تقاریر, مجالس, محافل کے ذریعے سے یہ میسج پہنچا اور وہ صورتحال نہیں رہی پہلے جیسی. تو یہ حسن تباعل شوہر کے لیے بیوی کے لیے بھی ہے, دونوں کے لیے ہے کہ دونوں گھر کو بہترین انداز سے رکھیں. آپ جناب زہرا کا گھر دیکھیے, آپ جناب زہرا کی سیرت دیکھیے. میں اکثر نوجوانوں سے اگر شادی کے موقع پہ جو خطاب کرنے کا موقع ملتا ہے, یہ کہتا ہوں ان نوجوانوں سے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے حضرت علی کو اور حضرت فاطمہ الزہرا کو تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ وہ معصوم نہیں تھے. تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ وہ معصوم نہیں تھے, وہ دو نوجوان تھے, 9 یا 10 سال کی ایک نوجوان لڑکی اور تقریباً ایک نوجوان لڑکا, شادی کر کے ازدواجی زندگی میں منسلک ہو رہے ہیں. دونوں کا اخلاق و کردار کیا ہے؟ شادی کے اگلے دن آپ دیکھیں جناب زہرا کا کردار, کس گھر کی پلی ہے, کس کی دامن میں پرورش پائی ہے. شادی کا جوڑا پہنا جناب فاطمہ الزہرا نے, ابھی گھر نہیں پہنچی شوہر کے, فقیر نے, سائل نے سوال کیا لباس کا, تو آپ نے اپنا شادی کا جوڑا اٹھا کر اس کو دے دیا اور پرانا جوڑا پہن لیا. جب اگلے دن رسول اکرم نے جناب فاطمہ الزہرا کو دیکھا پرانا جوڑا, کہا فاطمہ الزہرا کیا بات ہے, یہ پرانا جوڑا کیوں پہنا ہے, شادی کا جوڑا کیا ہے؟ وہ کہا کہ بابا ایک فقیر آیا تھا, اس نے سوال کیا, وہ دے دیا. یہ جناب فاطمہ الزہرا کی سیرت, یہ ہے فضیلت, یہ ہے حقیقی فضیلت. دو قسم کی فضیلتیں ہیں اہلِ بیت کی. ایک وہ فضیلتیں جن میں کوئی ثانی نہیں ہے, کوئی شریک نہیں ہے ان کا. آیت اتھی نازل ہوئی, آیت مبارکہ نازل, آیت غدی نازل ہوئی, اس میں کوئی شریک نہیں ہے ان کا. دوسری وہ فضیلت ہے کہ جس میں ہمیں ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا, وہ یہ فضیلتیں ہیں کہ ان کا کردار اپناؤ, ان کی سیرت اپناؤ, ان کا اخلاق اپناؤ, ان فضیلتوں میں شریک ہو جاؤ ان کے ساتھ. درود بھیج محمد والے محمد. مولا کائنات سے شادی کے اگلے دن پوچھا کہ آپ نے فاطمہ الزہرا کو کیسا پایا؟ فرماتے ہیں نعم العون فی طاعت اللہ, خدا کی عبادت و بارگاہ میں بہترین مددگار پایا میں نے. تو میں کہتا ہوں نوجوان, تھوڑی دیر کی تصور کریں, یہ دو نوجوان ہیں, اپنی زندگی کا آغاز کیسے کر رہے ہیں. ہم ان دو نوجوانوں کی زندگی کو اپنے لیے مشورہ قرار دیں. حسن تباؤ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے, صرف عورتوں کے لیے نہیں, دونوں کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کریں. بہرحال تفصیل ہے اس میں, بہرحال کیونکہ موضوع نہیں ہے میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا. آخری صرف جملے ادا کر کے میں آپ کی زحمت کو تمام کروں. چوتھا نقطہ جو ایک عورت کے لیے ضروری ہے, اور اس میں مرد بھی شامل ہیں, عورت چونکہ بنیاد بنتی ہے تربیت کی, کیونکہ خداوند عالم نے اگر عورت کو صنف نازک کہا ہے تو اس کی ایک وجہ ہے. اگر خداوند عالم نے مردوں کو ایک خاص جسم اور ساخت عطا کی ہے, عورتوں کو ایک خاص جسم اور ساخت عطا کی ہے. مردوں کو جو جسم اور ساخت عطا کی گئی ہے اسی کے مطابق ان کے خیالات, افکار, نظریات اور نفسیات دیے گئے ہیں. افکار و نظریات سے مراد اسلامی افکار و نظریات نہیں ہیں, بلکہ انسانی جو انسان سوچتا ہے, کیونکہ بہرحال مرد کے سوچنے میں اور عورت کے سوچنے میں فرق ہوتا ہے. مثال کے طور پر مرد کو قریب کی چیز نظر نہیں آتی, تجربہ کر کے دیکھ لیے گا, قریب کی چیز اسے دور کی چیزیں بڑی دور سے نظر آتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں مرد شکار پہ جاتا تھا تو دور سے دیکھ لیتا تھا شکار جا رہے شکار, لیکن قریب میں پڑی ہوئی کوئی چیزوں کی نظر نہیں آئے گی. آپ دیکھ لیے گا, صبح آفس جا رہے ہیں آپ, آپ کہیں گے بیگم میرے موزے کہاں رکھے ہیں, میری گھڑی کہاں رکھی ہے, آپ ڈھونڈ رہے ہوں گے سنی ملے گی, بیگم صاحب آئیں گے آپ کی, آپ کو نکال کے دے دیں گے, سامنے تو پڑے آپ کو نظر نہیں آ رہے. عورتوں کے قریب کی چیزیں بہت جلدی نظر آتی ہیں, مردوں کو بہت چھوٹی اور قریب کی چیز نظر نہیں آتی. اسی طرح تجسم فضائی ایک خانہ ہے انسان کا. مثال کے طور پر اگر یہ جگہ خالی ہے اور یہاں پر کوئی میز رکھنی ہے, مثلا گھر شفٹنگ کی جا رہی ہے, اب خاتون جب تک جا کے اس کو بالش سے نہیں ناپے گی ٹیبل کو, پھر جا کر اس خالی حصے کو نہیں ناپے گی, پھر کہے گی یہاں آ سکتے نہیں آ سکتے, لیکن ایک پانچ سال دس سال کا بچہ بھی فوراً دیکھتے ہی کہتے کہ یہاں نہیں آ سکتی. کیوں؟ خداوند عالم نے اس کو ایک صفت دی ہے کہ وہ تجسم فضائی کے تحت یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ مثال کے طور پر ٹیبل یا یہ الماری اس حصے میں نہیں آ سکتی. عورت جب تک ناپے گی نہیں, دیوار نہیں ناپے گی, جگہ نہیں ناپے گی, اس کو چین نہیں آئے گا. یہ اس کی صفت ہے. یہ اسی طرح کی اور صفات ہیں, بہرحال نفسیات میں جانا نہیں چاہتے, صرف اشارہ کر کے. خداوند عالم نے مردوں کو جو خلقت عطا کی ہے جسمانی, اس کے تحت اس کو ایک خاص نفسیات دی ہے. عورتوں کو جو خلقت دی ہے اس کے ساتھ ان کو ایک خاص نفسیات, صفات دی ہیں, احساسات دی ہیں, جذبات دی ہیں, تاکہ عورت کے وجود سے, عورت کی ساخت سے, عورت کی تخلیق سے تربیت انسانیت کا کام لیا جائے. تربیت انسانیت کا مرد بہت جلدی یکسانیت کا شکار ہو جاتا ہے, بہت جلدی کاموں کو چھوڑ دیتا ہے. مجھے کسی عظیم خاتون کو گزری ہے, میرا نام یاد نہیں آ رہا, انہوں نے کہا کہ یہ جو عورت 9 مہینے اپنے شکم میں بچے کی تربیت کرتی ہے, مرد اگر 10 دن کے لیے ایک 5 کلو کے پتھر کو اپنے شکم کے ساتھ باندھ لے 10 دن کے لیے, وہ یہ بھی اتنا برداشت نہیں کر سکتے. ایک عورت 9 مہینے پوری حفاظت, ذمہ داری, مراقبت کے ساتھ 9 مہینے شکم میں بچے کی پرورش کرتی ہے, اسے جنم دیتی ہے, اسے زندگی عطا کرتی ہے, اس کی پرورش کرتی ہے, اس کی بھوک پیاس, اس کی بیداری اور نیند کو اپنی بھوک پیاس اور نیند و بیداری تصور کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا نے اس کو ایسا بنایا ہے. خدا نے اس کو وہ احساسات دیے ہیں، خدا نے اس کو جذبات دیے ہیں، خدا نے اس کو فیلنگز دی ہیں. مردوں میں نہیں ہوتا. آدھی رات کو آپ دیکھیے بچہ رو رہا ہے، شور بھی اٹھے گی بھی اٹھے گی. اچھا بھائی تم سلادوں میں سو رہا ہوں، تو بہت ہوا تجھے دو تین تھپکیاں دی اور تھپکی دے دیتے تھے شور صاحب خوش ہو گئے. لیکن بیوی جو ہے جب تک بچہ نہیں سوئے گا نہیں سوئے گی. بچہ جب تک خاموش نہیں ہوگا اس کی بے چینی کم نہیں ہوگی. کیوں؟ خداوند عالم نے دی ہے. تو چوتھا نقطہ جو ہم خواتین کی زندگی میں دیکھتے ہیں، جناب زہرا کی زندگی میں دیکھتے ہیں، وہ تربیت اولاد ہے. لیکن تربیت اولاد صرف عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم مردوں کا بھی مسئلہ ہے. جناب علی، حضرت علی علیہ السلام مل کر جناب فاطمۃ الزہرا کے ساتھ تربیت کرتے ہیں. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ حسن و حسین نے تختی لکھی، کہا کہ کس کا خط اچھا ہے؟ ماں نے کہا اگر کہوں کہ حسن کی تختی اچھی ہے تو حسین کا دل ٹوٹے گا، حسین کی تختی اچھی ہے یہ کہوں تو حسن کا دل ٹوٹے گا. کہا کہ جاؤ تمہارے نانا یہ فیصلہ کریں گے. نانا کے پاس پہنچے، نانا بھی پریشان، کس کے لیے کیا جواب دیں؟ حسن کو اچھا کہیں، حسین کی خط کو اچھا کہیں؟ کہا کہ یہ فیصلہ تمہارے والد کریں گے. مولا علی کے پاس پہنچے، بابا بتائیے کس کی تختی اچھی ہے، کس کا خط اچھا ہے؟ حسن کی تختی دیکھیے سبحان اللہ، حسین کی تختی دیکھیے ماشاء اللہ. واقعہ آپ کو سنا ہوا ہے. دیکھیے یہ جو اہل بیت نے ان فضیلتوں کے ذیل میں تربیت اصول دیے ہیں، حتی مصائب میں تربیت اصول موجود ہیں، تربیتی نکات موجود ہیں. کہا کہ نہیں، اس کا فیصلہ تمہاری ماں ہی کر سکتی. کیوں نہیں کیا جناب رسول خدا نے فیصلہ؟ کیوں نہیں کیا حضرت علی مرتضیٰ نے فیصلہ؟ اس لیے کہ ماں ہے جو بچوں کی نفسیات کو سمجھتی ہے. ماں کے پاس پہنچے، کہا کہ نہ نانا نے فیصلہ کیا نہ بابا نے فیصلہ کیا، فیصلہ کرنا ہے تو آپ کیجئے. کہا کہ اچھا. یہ کہہ کر آپ نے، بعض روایت میں ہے کہ کوئی ہار تھا جس کے دانے آپ نے بکھیر دیے، بعض نے کہ تسبیح کے دانے تھے. کہا کہ جو جتنے زیادہ دانے اٹھا لے گا خط اس کا اچھا ہو. اب ادھر سے حسن نے اٹھانے شروع کیے، ادھر سے حسین نے دانے جمع کرنے شروع کیے، آخر میں ایک دانہ بچا. ادھر سے حسن نے ہاتھ اٹھایا، ادھر سے حسین نے ہاتھ بڑھایا. اب دانہ ایک ہے، اب مشیت پروردگار دیکھ رہی ہے دانہ ایک ہے. اگر حسن اٹھا لے گا تو حسین کا دل ٹوٹ جائے گا، حسین سنبھال لے گا تو حسن ناراض ہو جائیں گے. جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل حسن اور حسین کے ہاتھوں کے پہنچنے سے پہلے اس تسبیح کے دانے کو دیکھ کر دو، آدھا حسن اٹھا لے آدھا حسین اٹھا لے تاکہ بچوں کا دل رکھ لیا جائے، بچوں کا دل رکھ لیا جائے. یہ تربیتی نکات ہیں. یہ جو آپ نے سنا مصائب کیا کہ جملے کے جارے، امام حسین علیہ السلام جب رخصت ہو کے جا رہے تھے، میں سب اشارہ کر رہا ہوں کہ تربیتی پہلو موجود ہیں اہل بیت کے مصائب میں. تو بچی کے رونے کی آواز آئی، امام نے پیچھے مڑ کے دیکھا، جناب سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹی بہن کر رہی ہیں. وہ کڑا وقت تھا، امام حسین شہید ہونے جا رہے ہیں. کہہ سکتے تھے بہن زینب بچی کو اٹھا لو، نہیں، گھوڑ سے اترے زمین پر بیٹھ گئے. زمین پر بیٹھے تھے کیا مطلب ہے؟ آپ کھڑے کسی بچی کو اٹھا سکتے تھے؟ نہیں، بچی کے ہم قد ہو گئے. زمین پہ جب انسان بیٹھ جاتا ہے تو تقریباً بچے کے قد کے برابر ہو جاتا ہے. آنکھوں سے آنکھوں کا رابطہ ہوا، آئی کانٹیکٹ ہوا، بچی کو دلاسا دیا، سینے سے لگایا، چپ کرایا، اس کے بعد پھر آپ دوبارہ سوار ہو گئے شہید. یہ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچہ ہم سے کوئی سوال کرے اور ہم کسی کام میں مصروف ہو تو اسے جھٹک نہ دیں، جھڑک نہ دیں، بلکہ اس کی توجہ سے اس کی بات سنیں، اس کو ایک قانع کنندہ فی الوقت جواب دیں، اس کے بعد پھر اپنا کام کریں. تربیت اولاد مردوں کا مسئلہ بھی ہے اور عورتوں کا مسئلہ بھی ہے. جناب زہرا اور جناب فاطمہ، جناب زہرا اور جناب علی مرتضیٰ دونوں مل کر بچوں کی تربیت کرتے ہیں. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، حضرت علی تشریف لاتے ہیں گھر میں مسجد سے، جناب زہرا کہتے ہیں کہ آج بابا نے یہ کہا. کہا کہ فاطمہ تو ذرا آپ کیسے پتہ چل جاتا، ابھی تو میں نے بیان کرنا شروع نہیں کیا. کہا کہ آپ کے بڑے صاحبزادے حسن آتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تکیوں کا ممبر بنا کر تقریر کیا کرتے جناب حسن علیہ السلام. تو ایک دفعہ لینے کا میں بھی چاہتا ہوں کہ حسن کی زبانی رسول اللہ کے بیان کو سنوں. ایک دن آپ جلدی سے آ گئے اور دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے. اب ادھر سے امام حسین دوڑے دوڑے گھر میں آئے، مادر گرامی کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ آج باپ نانا نے یہ بیان کیا ہے. اب آہستہ آہستہ بیان کرنا شروع کیا, تھوڑی دیر بعد جناب حسن کے لہجے میں لکنت پیدا ہو گئی, زبان لڑکھڑائی رک گئی. کہا کہ ایسا لگتا ہے کوئی بزرگ ہستیاں موجود ہیں میرے بیان کو سن رہی ہے. اللہ اکبر, یہ ہے ادب, یہ ہے تہذیب, یہ ہے تمدن. ادھر سے دروازے کی اوٹ سے حضرت علیہ السلام نکلے اور بیٹے کو سینے سے لگایا. یہ ہے ادب. ایجاب حدیث کے سامنے پڑھتے ہیں, ان یشم عندک رائحہ طیبہ. امام حسن کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, اے مادر گرامی میں آپ کے پاس سے, گھر میں نہیں آپ کے پاس سے خوشبو رسالت محسوس کرتا ہوں. بھائی اگر خوشبو رسالت تھی تو پورے گھر میں تھی. بعض روایات میں کہ رسول اللہ اگر ایک گلی سے گزر جاتے تو تین دن تک وہ گلی معطر رہتی تھی خوشبو سے. تو جب گھر میں تشریف لائے ہیں تو پورے گھر میں خوشبو ہونی چاہیے. لیکن امام حسن یہ کیوں کریں, اللہ انی اشم عندک, مادر گرامی آپ کے پاس سے خوشبو رسالت آ رہی. کیوں کہا, ماں کے کردار کو اہمیت دی ہے. بچے اور ماں کے درمیان جو انس اور الفت اور رابطہ قائم ہوتا ہے اس کو اہمیت دی ہے. بہرحال بس حسن کہہ رہے ہیں, معذرت چاہتا ہوں کہ وقت کافی ہو گیا. یہ ہے اہل بیت کا گھرانہ. ہمیں چاہیے کہ اہل بیت کے گھرانے سے, ان کے فضائل سے بھی, ان کے مسائل سے بھی وہ تربیتی نکات حاصل کر سکے جو دنیا میں ہمیں سرخرو بنا سکے اور آخرت میں ہم ان کی شفاعت کا حقدار بنا سکے. بر محمد وال محمد صلوات. آخر میں دعا ہے خداوند عالم ہم سب کو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے گھر حضرت فاطمۃ الزہرا اور حضرت علی مرتضیٰ کے گھر کی طرح ہوں, ہمارے شوہر حضرت علی کی پیروی, ہمارے خواتین حضرت فاطمۃ الزہرا کی پیروی کریں, اور ہم اپنے بچوں کی تربیت بالکل اسی طرح کریں جس طرح جناب زہرا نے اپنے بچوں کی تربیت کی. کوئی حسن بنا, کوئی حسین, کوئی زینب, کوئی کلثوم. انشاءاللہ خداوند عالم ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے اور ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.